السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ کو یاد ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے آئی ایس 37 کی کچھ باتیں کرنا شروع کی تھیں، اور اس میں ہم نے جو سیکھا تھا وہ تھا پروویژن کیا ہوتی ہے، اور پروویژن کے بارے میں میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر کیا تھا کہ پروویژن کو بنیادی طور پر ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک وہ پروویژن جو کہ اگینسٹ ایسٹس ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے there will be a reduction in assets which is also known as contra to assets. وہ کون سی پرویژن ہے؟ وہ پرویژن فار ڈاؤٹفل ڈیٹس اینڈ پرویژن فار ڈیپریسیشن جو آپ پڑھ چکے ہیں، اور دوسری وہ پرویژن جو ایک لائبلٹی ہے. تو جو یہ لائبلٹی والی پرویژن ہے، دس از دا پروویژن ایز پر IAS 37، کیونکہ IAS 37 پروویژن کے بارے میں کہتا ہے کہ پروویژن از اے لائبلٹی of uncertain timing and amount. کہ provision liability ہے بھائی، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ کب اور کتنی پے کرنی ہے، لیکن ہے liability. اور پھر اس کے بارے میں میں نے مزید کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ provision ہم کن صورتوں میں کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی ریلائبل میجرمنٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس میں میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی وارنٹی لاسز کی، یاد آیا؟ تو اب آج ان باتوں کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. مزید اگلی باتیں سمجھنے سے پہلے میں آپ کے ذہن میں اس وقت جو کچھ تھوڑی سی کنفیوژنز ہیں وہ دور کرنا چاہوں گا. یقیناً آپ کنفیوزڈ ہیں کہ پروویژن اگر لائبلٹی ہے تو جو ہمارے ٹریڈ پیبلز ہیں، یعنی کہ کریڈٹرز ہیں، یہ پروویژن لائبلٹی ان سے کس طرح ڈفرینٹ ہے، یا ہمارے جو ایکیوڈ ایکسپنسز ہیں وہ اور پروویژن فار لاسز ان میں کیا فرق ہے، یہ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے، پروویژن از اے لائبلٹی، فائن. اس کے علاوہ بھی چند ایک چیزیں جو ہماری لائبلٹی ہیں انہیں ہم سمجھ کر پروویژن کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تب پروویژن کی لائبلٹی ہونے کی سمجھ ہمیں زیادہ اچھی آئے گی. لائک میں پروویژن کی لائبلٹی سمجھانے کی خاطر لائبلٹی کو تین سٹیجز میں ڈیفائن کیا کرتا ہوں. ایک لائبلٹی جو سرٹین ہے، دوسری لائبلٹی جو ورچولی سرٹن ہے، اور تیسری لائبلٹی جو انسرٹن ہے. When we talk about a certain liability, that certain liability is based on invoices like your trade payables, your creditors, against which you have either purchased some goods or services of which you have accepted an obligation, اور اس obligation کو accept کرتے وقت آپ document کر چکے ہوئے ہیں، تو وہ liability ہے certain liability. For example, آپ نے کچھ furniture purchase کیا credit transaction کے تحت، you did not pay for that. ہاں البتہ invoice has been raised for this transaction and you have accepted that invoice کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کی payment آپ کو کر دیں گے، ہمیں کچھ مہلت دی جائے. اسی مہلت کے دوران میں بیلنس شیٹ ڈیٹ آ گئی. اب اس بیلنس شیٹ ڈیٹ پر آپ نے رپورٹ کرنا ہے اس ٹرانزیکشن کو، تو آپ ایز اے لائبلٹی اس ٹرانزیکشن کو رپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سرٹن لائبلٹی ہے جس کے اگینسٹ انوائس ریز ہو گئی اور اس انوائس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا. دس از یور سرٹن لائبلٹی، جسے آپ پیبلز بھی کہہ لیتے ہیں، جسے آپ کریڈٹرز بھی کہہ لیتے ہیں. پرچیز آف گوڈس کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، پرچیز آف سروسز کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے، پرچیز آف ایسٹس کے اگینسٹ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ لائبلٹی ایک سرٹن لائبلٹی ہے. نیکسٹ آتی ہے ورچولی سرٹن لائبلٹی. ورچولی سرٹن لائبلٹی وہ لائبلٹی ہوتی ہے جس کے اگینسٹ انوائس ریز نہیں ہوئی، ڈاکیومینٹڈ نہیں ہے کہ جی آپ نے پیسے پے کرنے ہیں، لیکن وہ اتنی قریب ترین ہے ڈاکیومینٹڈ ہونے کے کہ آپ کہتے ہیں بھلے یہ لائبلٹی نہیں ہے لیکن میری لائبلٹی ہے، ورچولی سرٹن. میرا خیال ہے آپ اسٹوڈینٹس کو ورچوئل کے معنی سمجھانا کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے. being you are the students of virtual university, آپ کو معلوم ہے کہ ورچوئل کے معنی کیا ہیں؟ جو حقیقت کے بہت قریب ترین ہو وہ ورچوئل ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ورچوئلی سرٹن کی, تو ورچوئلی سرٹن مینس وہ لائبلٹی ابھی ہے تو نہیں ہے لیکن قریب ترین ہے لائبلٹی کے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکروڈ لائبلٹی. لائبلٹی ایکرو ہو گئی, انوائس ود ان اے ڈے اور ٹو اور بالکل چند دنوں کے اندر اندر ہمیں ریسیو ہو جائے گی, لائبلٹی بنتی ہے. اس کے لیے ہم ایکروڈ ایکسپنسز کی ایگزامپل لے لیا کرتے ہیں کہ ہم نے ریپیئر کروا لی, ان ریپیئر کے اگینسٹ اکنامک بینیفٹس حاصل کر چکے, ہمیں معلوم ہے کہ ریپیئر سپوزلی تقریباً 3 لاکھ روپے کی ہم نے کروائی ہیں, لیکن exactly ابھی انوائس ریز نہیں ہوئی. اب وہ 3 لاکھ روپے انتہائی قریب ترین ہیں ایکچوئل اماؤنٹ کے, کیونکہ پچھلے سال بھی ہم نے جب ریپیئر کروائی تھی تو 3 لاکھ روپے میں اتنی ہی چیزوں کو ریپیئر کروایا تھا, اور اس وقت سے اب تک کوئی ویج ریٹ میں فرق نہیں آیا, یا کوئی ہمارے یہ جو اکنامک پیرامیٹرز ہوتے ہیں انفلیشن وغیرہ کے ریفرنس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لہذا ہمارے ایکسپرٹس نے کہا کہ یہ ورچولی سرٹن ہے کہ آپ کو 3 لاکھ پہ ہی کی انوائس ریز ہوگی, بھلے ایئر اینڈ تک بیلنس شیٹ ڈیٹ تک ریپیئر کے اگینسٹ انوائس ریسیو نہیں ہوئی. آپ ریپیئرز کروا چکے ہوئے ہیں, پاسٹ ایونٹ ہو گیا, پریزنٹ اوبلیگیشن ہے کہ آپ نے اس کے اگینسٹ پیسے ادا کرنے ہیں. انوائس یا ڈاکیومینٹ آپ کے پاس نہیں آیا, آپ اس کو ایکرو کریں, یہ ورچولی سرٹن لائبلٹی ہے. تو ورچولی سرٹن لائبلٹی کو ایکرو کر لیا جاتا ہے, اور ود ان اے ڈے اور ٹو اور منتھ بہت ہی کم پیریڈ میں آپ کو اس کے اگینسٹ انوائس ریسیو ہو جاتی ہے, اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اتنی ہی اماؤنٹ تھی تقریباً. اس کو کہتے ہیں ورچولی سرٹن لائبلٹی. اور تیسری کیٹیگری ہے انسرٹینٹی کی, جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ ہم پروویژن کریٹ کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ پاسٹ میں ایونٹ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ لائبلٹی بن رہی ہے, ہماری آج اوبلیگیشن ہے, پریزنٹ اوبلیگیشن ہے, اس کے اگینسٹ ہم نے آؤٹ فلو بھی کرنا ہے, پروبیبلٹی ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ ہاؤ مچ وڈ بی دا اماؤنٹ And when we will be paying it. اب وہاں پر experts کو بٹھا کر past experience کو base کر کے ہم ایک reliable estimation لگا لیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جناب یہ reliable estimation کے تحت ہماری liability ہے, اس کے against expenses کو debit کر دیتے ہیں اور provision against losses کو اپنی liability recognize کر لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سو لائبلٹی کی 3 stages ابھی میں نے آپ کو بتائی, ایک سرٹن, دوسری ورچولی سرٹن, اور تیسری انسرٹن. اور یہ ایسی انسرٹن جس کو ریلائبلی میئر کیا جا سکتا ہے, بیکاز اٹ کین بی ریلائبلی میئرڈ, دیئر فور اٹ از ریکگنائزڈ ایز اے لائبلٹی. یہاں پر میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں جی, اس میں یہ 3 columns آپ دیکھ رہے ہیں. نمبر 1 ٹریڈ پیبلس کے لیے جو کہ سرٹن لائبلٹیز ہیں, نمبر 2 ایکروڈ ایکسپنسز کے لیے جو کہ ورچولی سرٹن لائبلٹی ہیں, اور تیسرا پروویژن فار لاسز کے اگینسٹ جو کہ ہماری انسرٹن لائبلٹیز ہیں. لیفٹ سائڈ پر آپ کو کچھ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں. نمبر 1 کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے, وہ جناب تینوں پریزنٹ اوبلیگیشن ہیں. سرٹن لائبلٹی بھی پریزنٹ اوبلیگیشن ہے اس وقت, ورچولی سرٹن بھی پریزنٹ اوبلیگیشن ہے, اور جو ہماری انسرٹن لائبلٹی پروویژن کے اگینسٹ ہے وہ بھی ہماری پریزنٹ اوبلیگیشن ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ریزلٹنگ فرام, یہ تینوں ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ ہیں. پھر تھرڈ پوائنٹ آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس, تینوں کے لیے پروبیبل ہے. نیکسٹ بات آتی ہے اماؤنٹ کی, جو ہماری ٹریڈ پیبلز کی لائبلٹی ہے اس کے لیے اماؤنٹ سرٹن ہے بیکاز انوائس ریسیو ہو چکی, اور جو accrued expenses کے against liability بن رہی ہے اس کی amount virtually certain ہے کیونکہ اس کے against invoice نہیں ابھی receive ہوئی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اتنی ہی ہوگی amount. اور جو provisions ہیں ان کے لیے اماؤنٹ انسرٹن ہے. ہاں البتہ وی کین ہیو اے ریلائبل ایسٹیمیشن فار دس اماؤنٹ. اب تشریف لائیں آپ ٹائمنگ کی طرف. جو ٹریڈ پیبلز ہیں ان کی ٹائمنگ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیٹلمنٹ ٹرمز بنائی ہوئی ہیں لہٰذا وہ سرٹن ہیں. ایکروولز کے لیے بھی ورچولی سرٹن ہیں ہم یہی کہیں گے, اور پروویژنز کے لیے کب انہیں ادا کرنا ہوگا یہ چیز انسرٹن ہے. اب ان تینوں میں ہم جب اکاؤنٹنگ انٹریز کی بات کریں گے تو وہ ملتی جلتی ہی ہوں گی. ایز فار ایز سرٹن لائبلٹی از کنسرنڈ یعنی کہ ٹریڈ پیبلز وی نو ویری ویل کہ اس کے لیے اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی, پرچیزز ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ اور ٹریڈ پیبلز کریڈٹ, یا آپ کوئی سروسز پرچیز کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ انوائس ریز ہو چکی ہے, سپوزلی ریپیئر ایکسپینسز ڈیبٹ اینڈ اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ, آپ نے کریڈیٹر بنا لیا اس کے اگینسٹ, انوائس ریسیو ہو چکی ہے, تو یہ سرٹن لائبلٹی ہے, اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر لیا آپ نے, اس کو لائبلٹی کے طور پر ریکگنائز کر لیا. نیکسٹ بات آتی ہے ایکروڈ ایکسپینسز کی, اس کو بھی ہم اکاؤنٹ فور کرتے ہیں, ایکسپینس کو ڈیبٹ اور ایکروڈ ایکسپینس کو لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم پروویژن کی بات کرتے ہیں اگینسٹ ایکسپیکٹڈ لاسز تو ہم اس پروویژن کے لیے بھی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرتے ہیں. اب اس کی اکاؤنٹنگ انٹری ہوگی کہ ایکسپینس جو بھی ریلیٹڈ ایکسپینس ہے وہ ڈیبٹ اور پروویژن فار لاسز کریڈٹ. اب یہاں پر جو پروویژن ہے دس از آر لائبلٹی, اس کو بیلنس شیٹ میں ہم لائبلٹی کے طور پر شو کر رہے ہیں اور ایکسپینس کو ہم لے کر جا رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر. سو پروویژن از اے لائبلٹی, جو اس کی ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا تھا, فور انسرٹن ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ. ہاں البتہ ٹائمنگ اینڈ اماؤنٹ معلوم نہیں تھی, وہاں پر ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا اور اس کی ایک ریلائبل ایسٹیمیشن کر لی. ابھی جو میں نے آپ کو سلائڈ دکھائی اسی سے ملتی جلتی ایک اور سلائڈ بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اس میں بھی اب ہمارے پاس سرٹن ورچولی سرٹن اور انسرٹن کے کالمز موجود ہیں. پریزنٹ ابلیگیشن تینوں میں ٹک, ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ تینوں میں ٹک, اور پروبیبل آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس ان فیوچر تینوں میں ٹک. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھلے وہ کریڈیٹر ہے, بھلے وہ ایکروڈ ایکسپنسز ہے, بھلے وہ پروویژن ہے, یہ تینوں میں لائبلٹی ہونے کی قدر موجود ہے, کیونکہ پروویژن کے بارے میں واضح الفاظ میں تھا کہ اٹ از اے لائبلٹی. اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ریلائبل ایسٹیمیشن کی. ریلائبل ایسٹیمیشن سرٹینٹی کی صورت میں تو مسئلہ ہی نہیں, انوائسڈ ہے, اور ایکروڈ کی صورت میں اس کی بھلے انوائس ریسیو نہیں ہوئی لیکن وہ بہرحال ہمیں ریسیو ہو جائے گی, اس کو بھی ہم ٹک کر رہے ہیں یہاں پر. اور پروویژن کی صورت میں ہم وہاں پر ایکسپرٹس کے ذریعے سے ریلائبل ایسٹیمیشن کرتے ہیں لہٰذا وہ بھی یہاں پر ٹک ہوگی. تو ہم نے دیکھا کہ بھلے وہ ایکروڈ ہے بھلے وہ پروویژن ہے, سرٹن کی صورت میں تو بہرحال ہمیں اماؤنٹ ریلائبلی مل جاتی ہے. سو ہمیں اب سرٹن لائبلٹی, ورچولی سرٹن لائبلٹی اور انسرٹن لائبلٹی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ ان میں فرق کیا ہے. اب میں آپ کو مزید کچھ ڈیفینیشنز کی طرف لے کر جاتا ہوں جو کہ IAS 37 سے ہی متعلق ہیں. IAS 37 میں جب بات اوبلیگیشن کی ہوتی ہے, جیسا کہ پریزنٹ اوبلیگیشن کی بات ہم نے کی لائبلٹی کے ریفرنس میں, تو وہاں پر ہمیں اوبلیگیٹنگ ایونٹ کو جاننا ضروری ہے. تو اوبلیگیٹنگ ایونٹ کے بارے میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ اوبلیگیٹنگ ایونٹ از این ایونٹ دیٹ کریٹس ا لیگل اور کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن دیٹ ریزلٹس ان این اینٹیٹی ہیونگ نو ریئلسٹک آلٹرنیٹو ٹو سیٹلنگ دیٹ اوبلیگیشن. یعنی کہ اوبلیگیٹنگ ایونٹ ہم اس کو کہہ رہے ہیں جس کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہے. ہاں البتہ یہ اوبلیگیٹنگ ایونٹ اس ڈیفینیشن کے مطابق لیگل بھی ہو سکتا ہے اور کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اوبلیگیٹنگ ایونٹ کے بارے میں اتنا ضرور رکھیے جو وہ پاسٹ ایونٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ لائبلٹی ہے, پریزنٹ اوبلیگیشن ہے, ریزلٹنگ فرام پاسٹ ایونٹ ہے, وہ پاسٹ ایونٹ جو ہے ہمارا اوبلیگیٹنگ ایونٹ ہے. کیوں اوبلیگیٹنگ ایونٹ ہے؟ یا وہ لیگل ہے ہماری obligation یا وہ کنسٹرکٹیو obligation ہے, اور ہاں اس کو سیٹل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس لیے وہ obligating ایونٹ ہے. تو اب بات آگے آتی ہے کہ لیگل obligation اور کنسٹرکٹیو obligation کیا ہے. آئیے ان کی definitions بھی دیکھتے ہیں. لیگل obligation is an obligation that derives from a contract, legislation or other operation of law. اس کے نام سے ظاہر ہے لیگل obligation ہے بھائی. اب کوئی obligation لیگل کب ہوگی؟ جب یا تو آپ کانٹریکٹ میں انٹر ہوئے ہیں, دیر از اے کووننٹ بیسڈ آن دیٹ. اگر کوئی لائبلٹی ہے تو وہ ایک لیگل obligation ہے, یا کوئی لیجسلیشن ہے. لیجسلیشن آپ سمجھتے ہیں نا, قانون ساز ادارے کے ذریعے سے جو آپ کے اوپر لائبلٹی بنی ہے وہ لیجسلیشن ہے, یا آپریشن آف لا ہے. سمجھ لیتے ہیں اس کو ہم باری باری. بیسڈ آن کانٹریکٹ اور کووننٹ اور ایگریمنٹ, کیا بات ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ آپ مجھے میرے ایسٹ کو استعمال کرنے کے اگینسٹ 25,000 روپے منتھلی پے کریں گے. اب اس کانٹریکٹ کے تحت آپ جب میرا ایسٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک لیگل obligation عائد ہو جاتی ہے کہ آپ نے 25,000 روپیز مجھے پے کرنے ہیں. لائک رینٹ ایگریمنٹ, آپ کا اور میرا یہ ایگریمنٹ ہے, کانٹریکٹ ہے, اس کانٹریکٹ کو آپ ڈیویٹ نہیں کر سکتے. یو آر باؤنڈ ٹو پے می 25,000 پر منتھ اگینسٹ یوزنگ مائی ایسٹ. لیگل obligation ہو گئی. پھر لیجسلیشن کے اگینسٹ, اب انکم ٹیکس آرڈیننس ایک قانون ہے جو کہ قانون ساز ادارے نے بنایا اور پاکستان کی عوام پر امپلیمنٹ ہو گیا. اب آپ ایک بزنس مین ہیں, پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں, تو اس قانون کے تحت انکم ٹیکس پے کرنا آپ کی obligation ہے, لیگل obligation ہے, بیکاز لیجسلیشن نے کہا کہ جی آپ پروفٹس پر ٹیکس پے کریں گے ان قوانین کے مطابق. لیجسلیشن کے تحت آپ کی لیگل obligation بن گئی. پھر آتا ہے آپریشن آف لا. کوئی کورٹ کیس چل رہا تھا, مقدمہ کوئی چل رہا تھا, اس کے تحت آپ پر ایک لائبلٹی امپوز کی گئی. اب یہ لائبلٹی جو ہے لیگل obligation ہے, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں. قانون ساز اسمبلی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے پیسے دینے ہیں, بلکہ کورٹ کا فیصلہ ہے. اب جب کورٹ نے فیصلہ کیا تو یہ ایک آپریشن آف لا ہو گیا, آپ کے اوپر لائبلٹی بن گئی. تو جی obligating ایونٹ کے تحت جو ہم نے obligations کی دو کیٹیگریز دیکھی تھی, ان میں پہلی کیٹیگری تھی لیگل obligation, اس کو ہم نے سمجھ لیا. اب نیکسٹ آتی ہے کنسٹرکٹیو obligation. کنسٹرکٹیو obligation از این obligation that derives from an entity's action whereby an established pattern of past practice, published policies or sufficiently specific current statement the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities and as a result the entity has created a valid expectation on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities. ہم نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا کسی پارٹی کے ساتھ, نہ ہی لیجسلیشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے یہ پے کرنا ہے کسی پارٹی کو, نہ ہی آپریشن آف لا ہے کہ جس کے تحت ہماری obligation ہے, بلکہ یہ ہماری ہی اپنی کوئی پاسٹ پریکٹس ہے یا ہماری ہی اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے جس سے ہم نے ویلڈ ایکسپیکٹیشن کریٹ کر دی دوسری پارٹی پر کہ وہ سمجھتی ہے پارٹی کہ جی یہ تو اس بزنس کو اس اینٹیٹی کو پے کرنا ہی ہوگا, کوئی ہمارا کانٹریکٹ نہیں اس پارٹی کے ساتھ. فار ایگزامپل جس روڈ پر ہماری فیکٹری ہے اس روڈ کی صفائی ستھرائی ہم ہی عرصہ 5 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے اس روڈ پر موجود باقی تمام فیکٹری کے آنرز یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس روڈ کی صفائی کی ذمہ داری اس فیکٹری اے بی سی کی ہے. اب لہذا فیکٹری اے بی سی کی کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن ہے کہ وہ اس روڈ پر جتنی بھی کنٹامینیشن ہوگی کسی بھی فیکٹری کی طرف سے یا جتنا بھی گند وند پڑا ہوگا, کسی بھی فیکٹری نے کیوں نہ ڈالا ہو وہاں پر, کسی بھی فیکٹری کا سکریپ کیوں نہ وہاں پہ پڑا ہو, اس کو ریموو کروانا فیکٹری اے بی سی کی ذمہ داری ہے. اب ہم عرصہ 5 سال سے یہ کام کروا رہے ہیں, ہم نے ایک ویلڈ ایکسپیکٹیشن کریٹ کر دی ہوئی ہے باقیوں کے ذہن میں کہ جی یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم ہی کروائیں گے, کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, کوئی آپریشن آف لا نہیں ہے, کوئی لیجسلیشن نہیں ہے. تو بتائیے کہ یہ اوبلیگیشن ہماری بنتی ہے یا نہیں؟ یس, بنتی ہے. اور اس اوبلیگیشن کو ہم کہتے ہیں کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن, ہم نے کنسٹرکٹ کر لیا اس اوبلیگیشن کو. سو جی ہم نے اوبلیگیٹنگ ایونٹ سمجھا, اور اس اوبلیگیٹنگ ایونٹ کی ڈیفینیشن میں ہمیں دو طرح کی اوبلیگیشنز نظر آئیں, جن میں ایک لیگل اوبلیگیشن اور دوسری کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن تھی, اور ہم نے اس لیگل اور کنسٹرکٹیو اوبلیگیشن کو بھی الگ الگ سے دیکھ لیا. اب میں نے پروویژن کے ریفرنس میں ہی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. یہ جو پروویژن ہے اگینسٹ لاسز ہے, اور وہ لاسز ابھی ہوئے نہیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوں گے. جیسے وارنٹی لاس میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لاسز ہوں گے, ان کے لیے ہم اسی سال ایک اندازہ لگاتے ہیں اور پروویژن کریٹ کر لیتے ہیں. اب یہ اندازہ ہمیں اگلے سال جا کے کنفرم ہوگا, لہذا اس پروویژن کو ہم اگلے سال جا کر ایڈجسٹ کریں گے ایکچوئل لاس سے. سپوزلی اس کی اکاؤنٹنگ انٹری میں اس وقت آپ کو سمجھانے لگا ہوں. ہمیں وارنٹی کے اگینسٹ ریلائبل ایسٹیمیشن کے تحت یہ معلوم ہوا کہ ہمارا لاس 1 million rupees کا ہوگا. ہم نے 1 million rupees کی اکاؤنٹنگ انٹری یہ پاس کی کہ لاسز اگینسٹ وارنٹی کلیم ڈیبٹ ایکسپینس کے طور پر, اینڈ پروویژن اگینسٹ وارنٹی کلیم کریڈٹ لائبلٹی کے طور پر 1 million ڈیبٹ اینڈ 1 million کریڈٹ. یہ ایئر 2008 31st of December کو ہم نے اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی اور ہماری بیلنس شیٹ میں نظر آ گئی. اب ہم ایئر 2009 میں جب ایکچوئل لاسز کے اگینسٹ اکاؤنٹنگ انٹری پاس کریں گے تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ ایکچوئل لاسز 1.2 ملین کے ہوئے, وہ وارنٹی کلیم ایکسپینس کے اگینسٹ ڈیبٹ ہو جائیں گے, اور اس کے اگینسٹ ہم نے کیش کریڈٹ کیا کیونکہ ہم نے کیش ادا کیا ان لاسز کے اگینسٹ 1.2 million. अब वो जो वारंटी एक्सपेंस हमारा 1.2 मिलियन से डेबिट हुआ है, उसके लिए हम कहेंगे कि हमने तो लॉस अगेंस्ट वारंटी क्लेम्स पिछले साल 1 मिलियन से डेबिट कर दिया हुआ था ईयर 2008 में. अब उसी के अगेंस्ट अगर हमें 1.2 मिलियन का लॉस इन एक्चुअल हो रहा है, तो 1 मिलियन तो हमें एक्सपेंस में शो नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसको पिछले साल एक्सपेंस में शो कर चुके हैं. अब 0.2 मिलियन हमें एक्सपेंस में शो करना चाहिए ना. तो अब अकाउंटिंग एंट्री इसकी एडजस्टमेंट के लिए ये होगी कि हम प्रोविजन अगेंस्ट वारंटी क्लेम डेबिट करेंगे 1 मिलियन से और वारंटी एक्सपेंस 1 मिलियन से क्रेडिट कर देंगे, जो इस साल ईयर 2009 में ये अकाउंटिंग एंट्री पास की जाएगी. अब इनका रिजल्ट आप देखिए, हमें वारंटी एक्सपेंस में अब ईयर 2009 में 0.2 मिलियन नजर आएगा और हमारी जो वो वारंटी अगेंस्ट लॉसेस की प्रोविजन थी 1 मिलियन की, वो आपको अब निल नजर आ रहा है, क्योंकि उस वारंटी के अगेंस्ट जो हमने प्रोविजन क्रिएट की हुई थी, क्योंकि उस प्रोविजन अगेंस्ट वारंटी लॉस को हमने सेट ऑफ कर दिया वारंटी एक्सपेंसेस से. आपको वारंटी एक्सपेंसेस में मौजूद 1.2 मिलियन में से 1 मिलियन कटता हुआ नजर आ रहा है प्रोविजन अगेंस्ट वारंटी के साथ. प्रोविजन अगेंस्ट वारंटी की क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड था वो आपको डेबिट साइड पर नजर आ रहा है 1 मिलियन से. और उस पर देखिए ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये शो कर रही है कि ये कट गया. अब आप वारंटी एक्सपेंस के अकाउंट में देखिए, डेबिट साइड पर 1.2 मिलियन कैश के अगेंस्ट कि हमने 1.2 मिलियन वारंटी एक्सपेंस 2009 में बियर किया, उसमें अब आपको वारंटी एक्सपेंस की क्रेडिट साइड पर 1 मिलियन नजर आ रहा है. किसके अगेंस्ट कटा? वो प्रोविजन के अगेंस्ट. और बाकी हमारा वारंटी एक्सपेंस में जो बैलेंस बचा 0.2 मिलियन का, ये है हमारा एक्सपेंस जो कि हमारा ईयर 2009 की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आएगा. तो मालूम ये हुआ कि ईयर 2008 में इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारा 1 मिलियन का लॉस नजर आएगा एज एन एक्सपेंस, और ईयर 2009 में 0.2 मिलियन का लॉस नजर आएगा एज एन एक्सपेंस अगेंस्ट दिस वारंटी क्लेम. अब वहां पर 1 मिलियन की हमारी प्रोविजन के अगेंस्ट वो लॉस था, यानी कि एस्टिमेशन थी, रिलायबल एस्टिमेशन थी, बेस्ट एस्टिमेशन थी, लेकिन बहरहाल है तो एस्टिमेशन थी ना, उसको हम एक्चुअल इनवॉइस्ड अमाउंट तो नहीं कह सकते ना, और हकीकत में थी भी नहीं वो इनवॉइस्ड अमाउंट. हमारा अंदाजा था, गलत हो सकता है, लेकिन इंतहाई करीब तरीन और इंतहाई बेहतरीन एक्सपर्ट्स के जरिए से हमने वो अंदाजा लगवाया. तो वो अंदाजा 0.2 मिलियन कम रहा. उस 0.2 मिलियन को हमने जब हमें मालूम हुआ उस वक्त एक्चुअल एक्सपेंस के अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पर शो कर दिया. ये है जी प्रोविजन की अकाउंटिंग. काफी हद तक आपको सिमिलर लगी होगी वो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने आपको पढ़ाई थी उसके अगेंस्ट, अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन की बात. वो भी इनफैक्ट यही अकाउंटिंग है कि वहां पर भी हमने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो लिया था एक अंदाजे की बुनियाद पर लिया था, और उसको भी हमने एक्चुअल इनकम टैक्स एक्सपेंस के साथ फिर सेट ऑफ किया था और अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन को करंट ईयर के एक्सपेंसेस में एडजस्ट किया था. अब यहां पर भी ये जो हमने किया प्रोविजन फॉर वारंटी लॉसेस, उसका भी केस यही है कि जो एक्चुअल एक्सपेंस जब पता चलेगा तो उसको हम इस प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे. अगर ज्यादा है एक्चुअल एक्सपेंस तो जितना ज्यादा उसको इसी साल में एक्सपेंस आउट कर देंगे, कम होगा तो उसको रिवर्स कर देंगे. लाइक यहां पर 0.7 मिलियन भी आपका लॉस एक्चुअल हो सकता था. अब वो 0.3 मिलियन जो प्रोविजन बाकी बच गई, अगर आप समझते हैं कि आप इसकी जरूरत नहीं है तो उस 0.3 मिलियन की प्रोविजन को रिवर्स कर देंगे, यानी कि प्रोविजन को डेबिट कर देंगे और वो जो लॉस अगेंस्ट वारंटी है उसको क्रेडिट कर देंगे. यहां पर एक बात सुन लीजिए अच्छी तरह से, ये जो एंट्री अभी आपने देखी स्क्रीन पर कि हम प्रोविजन को डेबिट कर रहे हैं 0.3 मिलियन से और लॉस अगेंस्ट वारंटी को क्रेडिट कर रहे हैं, ये लॉस अगेंस्ट वारंटी इनकम में कभी नहीं लिखना, इंतहा दर्जे की गुनाहगारी वाली बात है। बिल्कुल, ये प्रोविजन को आप रिवर्स कर रहे हैं, इनकम काहे की हो गई? आपको इनकम की डेफिनेशन क्या बताई थी कि इनकम या रेवेन्यू है या गेन है, इस प्रोविजन को आप इनकम कभी करार नहीं देंगे। हां, इसको आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस में रिवर्स करके शो करेंगे विद इन ब्रैकेट्स। करंट ईयर के एक्सपेंसेस को जरूर कम कर रही है लेकिन इनकम हरगिज 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 नहीं है। फॉलो किया मेरी बात को? तो रिवर्सल ऑफ प्रोविजन किस सूरत में होगी? अगर दैट प्रोविजन इज नो मोर रिक्वायर्ड, हम उसको रिवर्स कर देंगे। यहां पर एक और बात स्टैंडर्ड कहता है, बहुत अहम बात। स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जिस मकसद के लिए प्रोविजन क्रिएट की, आपने उस ही मकसद के लिए उस प्रोविजन को इस्तेमाल करना है, किसी और मकसद के लिए उस प्रोविजन को इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्रोविजन क्रिएट की वारंटी क्लेम के लिए, तो आप वारंटी क्लेम के लिए ही जो एक्चुअल एक्सपेंस होंगे इस प्रोविजन से मीट होंगे। अगर प्रोविजन बाकी बच गई, जैसा कि 0.3 मिलियन हमारी बच गई प्रोविजन, आप इस 0.3 मिलियन की प्रोविजन को ना तो इनकम टैक्स एक्सपेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप किसी और प्रोविजन फॉर लॉसेस की अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, आपने फर्ज कर लें कुछ पैसे रिजर्व रखे कि जी नेक्स्ट वीक मेरे फ्रेंड ने आना है तो मैंने उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, उनमें से कुछ पैसे बच गए, तो आप उन पैसों में से अपनी पढ़ाई की किताबें नहीं खरीदेंगे, यह इजाजत नहीं है। आसान करने के लिए मैंने एग्जांपल दिए, वो जो पैसे बच गए उसको आप नेक्स्ट वीक अगर कोई और फ्रेंड एक्सपेक्ट है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक एक और फ्रेंड ने आना है, उसके लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पढ़ाई की किताबों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह है प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। जिस मकसद के लिए आपने प्रोविजन क्रिएट की है वो है वारंटी क्लेम्स, उस प्रोविजन को आप वारंटी क्लेम्स के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और लॉस के अगेंस्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉलो किया इस बात को? ले जी, ये चंद एक बातें थी आपकी जो कि प्रोविजन से मुतल्लक मैंने बतानी थी। अब इसी स्टैंडर्ड में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी मौजूद है, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का, और एक जगह पर तो बहुत ही बारीक सा फर्क है जो कि समझ में आ जाए तो हमें प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के दरमियान कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। अदरवाइज प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी अमूमन कंफ्यूज कर दिया करते हैं स्टूडेंट्स। वो फर्क है रिलायबल एस्टिमेशन का, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर कर दूं, फिर हम इससे मुतलक अगली बातें भी जरूर करेंगे। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. Or, yani ki contingent liability hi ki ek aur definition bhi ho sakti hai, ki it is a present obligation that arises from past event but is not recognized because it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or the amount of the obligation cannot be measured with sufficient reliability. हाँ, परेशान हो गए कि बड़ी मुश्किल liability की सर ने definition बता दी, contingent liability तो पल्ले ही नहीं पड़ी, पता नहीं क्या बोल गए। चलो, मुझे आपकी इस परेशानी का अंदाजा है। अब एक स्लाइड देखें, اس سلائیڈ سے آپ کو کنٹینجنٹ لائبلٹی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. لیکن اس سلائیڈ کو دیکھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹینجنٹ لائبلٹی کی جو ڈیفینیشن ابھی میں نے آپ کو بتائی, اس ڈیفینیشن میں کنٹینجنٹ لائبلٹی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کنٹینجنٹ لائبلٹی پوسیبل اوبلیگیشن بھی ہو سکتی ہے اور پریزنٹ اوبلیگیشن بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے پریزنٹ اوبلیگیشن ہونے کے ناطے فردر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے کہ پریزنٹ اوبلیگیشن ہو سکتا ہے کہ پروبیبل ہی نہ ہو اس کے اگینسٹ آؤٹ فلو, اور دوسری بات اگر پروبیبل ہے اس کے اگینسٹ آؤٹ فلو تو ہم ریلائبل ایسٹیمیٹ نہ کر سکتے ہوں. اب تھوڑا سا آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کنٹینجنٹ لائبلٹی کی ڈیفینیشن بہت مشکل ڈیفینیشن نہیں ہے. آئیے اس کو ہم ایک سلائیڈ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں, انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اس میں جی تین کیسز ہیں, ان تینوں کیسز کو بالترتیب دیکھیے آپ. سٹیٹس کیس ون کا یہ ہے کہ یہ پوسیبل اوبلیگیشن ہے, کیس ٹو اور کیس تھری یہ پریزنٹ اوبلیگیشنز ہیں, ریزلٹنگ فروم پاسٹ ایونٹ تینوں ہیں. آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹ کی جو بات ہے کیس ون کی صورت میں ول بی کنفرمڈ اپون دا ہیپننگ اور نان ہیپننگ آف فیوچر ایونٹ ناٹ ان دا کنٹرول آف دا اینٹیٹی. ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جناب یہ والا ایونٹ جس کے اوپر بیس کر رہا ہے آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹ. فیوچر میں اس کا ہیپننگ یا نان ہیپننگ جو ہے اس کی بیس پر وہ کنفرم ہوگا. ہاں البتہ کیس ٹو میں پروبیبلٹی ہے کہ ہمیں اکنامک بینیفٹس کا آؤٹ فلو کرنا پڑے گا, اور کیس تھری میں کوئی آؤٹ فلو پروبیبل نہیں ہے ریسورسز کا جن کے اگینسٹ اکنامک بینیفٹس کا آؤٹ فلو ہو. ایز فار ایز اماؤنٹ از کنسرنڈ کیس ون میں فیوچر ایونٹس ریموٹ نہیں ہے اماؤنٹ کے ریفرنس میں, ہمیں بہرحال اماؤنٹ معلوم ہو جائے گی. ریموٹ مینس بہت دور نہیں ہے اماؤنٹ کی کیلکولیشن, ہم آسانی سے اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کر سکیں گے. اور اسی میں فردر ایک بات ہو سکتی ہے کیس ون میں ہی اماؤنٹ کے ریفرنس میں کہ فیوچر ایونٹس آر ریموٹ, وہ ایونٹ جس نے اماؤنٹ ڈیٹرمن کرنی ہے وہ ریموٹ ہے. ریموٹ مینس دور, بہت دور. اب کیس ٹو میں ہم نے دیکھا تھا کہ اکنامک بینیفٹ کا آؤٹ فلو پروبیبل تو ہے لیکن اماؤنٹ کین ناٹ بی میئرڈ ریلائبلی, ہم اماؤنٹ کو ریلائبلی میئر نہیں کر سکتے. اور کیس تھری میں آؤٹ فلو آف اکنامک بینیفٹس پروبیبل نہیں تھے, اب اس کا پروبیبل نہ ہونا جو ہے وہ ریموٹ نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ریموٹ ہے, کہ بہت دور ہے, کئی سالوں کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ چیز پروبیبل ہے اور اتنی اماؤنٹ دینی پڑے گی, اور ٹائمنگ تینوں کے کیس میں انسرٹن ہے. اب جناب ان کا ساتھ ہی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کیس ون ہو تو کنٹینجنٹ لائبلٹی کو ڈسکلوز کیا جائے گا نوٹس کی صورت میں فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے اندر. یہ کس صورت میں ہے؟ اگر وہ فیوچر ایونٹ جس پر بیس کر کے ہم نے اس کو کنٹینجنٹ لائبلٹی قرار دیا ہے وہ ریموٹ نہیں ہے. اے کو اے کے ساتھ کمپیئر کیجئے پلیز. اور اگر یہ فیوچر ایونٹ ریموٹ ہے تو ڈو نتھنگ, ہمیں کوئی ڈسکلوزر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کنٹینجنٹ لائبلٹی کے ریفرنس میں. اب آپ کیس ٹو پر تشریف لے آئے. کیس ٹو میں تھا جی پروبیبل ہے اس کا آؤٹ فلو لیکن ہم اس کو ریلائبلی میئر نہیں کر سکتے. یہاں اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ پروویژن کے کیس میں پروبیبل تھا آؤٹ فلو, ہم اس کو ریلائبل میئر کر سکتے تھے, لیکن اب اس کنٹینجنٹ لائبلٹی کے کیس ٹو کے صورت میں اس کا پروبیبل ہونا تو اوکے ہے لیکن ہم اس کی اماؤنٹ کو میئر نہیں کر سکتے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ یہ کنٹینجنٹ لائبلٹی بن گئی, اب اس کو ڈسکلوز کریں گے. یہ وہ باریک سا فرق ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروویژن اور کنٹینجنٹ لائبلٹی میں. پروویژن کے کیس میں پروبیبلٹی ہے, کنٹینجنسی کے کیس میں بھی پروبیبلٹی ہے, لیکن پروویژن کے کیس میں ہم اماؤنٹ کو ریلائبلی میئر کر لیتے ہیں, کنٹینجنٹ لائبلٹی کے کیس میں اماؤنٹ کو ریلائبلی میئر نہیں کر پاتے, اس لیے ہم اس کی اکاؤنٹنگ نہیں کرتے, یا یوں کہہ لیں اس لیے ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے لائبلٹی کے طور پر, بلکہ ہم اس کو صرف ڈسکلوز کر دیتے ہیں نوٹس میں. اور کیس تھری کی صورت میں پھر وہی ریموٹ اور ناٹ ریموٹ کی بات آ جائے گی کہ اگر ریموٹ نہیں ہے تو ڈسکلوز کریں گے, اگر ریموٹ ہے اس کی پروبیبلٹی تو ہم ڈسکلوجر بھی نہیں دیں گے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور سلائیڈ شو کر دوں, مزید اچھا کلیئر ہو جائے گا آپ کو. یہ سلائیڈ آپ نے پہلے دیکھی تھی, اس میں ہم سرٹن لائبلٹیز, ورچولی سرٹن لائبلٹیز اور انسرٹن لائبلٹیز کی بات کر رہے تھے. اب اسی کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں کنٹینجنٹ لائبلٹیز کے لیے بھی. اب دیکھیے جی, اس کو ان فل دیکھ لیتے ہیں ہم ایک مرتبہ. اس میں اب پریزنٹ اوبلیگیشن آپ دیکھ رہے ہیں سب کیسز میں ٹک ہو رہی ہے, سوائے لاسٹ کیس جس میں کہ پوسیبل اوبلیگیشن ہے, وہ پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے. پریزنٹ اوبلیگیشن کا مطلب ہے اوبلیگیشن آن دا ڈیٹ آف بیلنس شیٹ ایگزٹ کرتی ہے. پوسیبل اوبلیگیشن کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اوبلیگیشن ایگزٹ نہیں کرتی, ابھی ہماری اوبلیگیشن نہیں ہے. ہاں, اس کا اوبلیگیشن ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے فیوچر میں کسی ایونٹ کے ہیپن ہونے پر یا نہ ہیپن ہونے پر. اس پوسیبل اوبلیگیشن کو ذرا پہلے سمجھ لیں, پھر اس کے بعد میں یہ سلائیڈ دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. سپوزلی آپ پر کسی نے ڈیمیجز کا کلیم کر دیا, سیوٹ ہو گیا, کورٹ کیس ہو گیا, اب آپ نے نہیں مانا اس کو کہ جی یہ ڈیمیجز ہم پر بنتے ہیں. آپ نے سپوزلی را مٹیریل سپلائی کیا تھا, جس کو را مٹیریل سپلائی کیا تھا اس نے آپ پر کیس کر دیا جی کہ آپ کا را مٹیریل استعمال کرنے سے میری مشین جو ہے وہ ناکارہ ہو گئی. آپ نے کہا جناب میں تو نہیں یہ بات مانتا, بہرحال عدالت میں کیس چلا گیا. اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے آپ کے خلاف یا آپ کے حق میں, آپ کو نہیں معلوم, عدالت کا فیصلہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بہرحال ایک خوف تو ہے کہ عدالت کے ہمارے خلاف نہ فیصلہ سنا دے, تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل اوبلیگیشن ہے. فالو کیا؟ آئیے اب دوبارہ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. تو اس میں جناب پریزنٹ اوبلیگیشن کی صورت میں آپ دیکھیے سرٹن, ورچولی سرٹن, انسرٹن جو پروویژن تھی ہماری وہاں تک ٹک ہے, اور اس کے بعد کنٹینجنٹ لائبلٹی جو کہ ہماری بہرحال انسرٹن ہوتی ہے, اس کے بھی دو کیسز میں نے بنائے, ان دونوں کیسز میں ٹک ہے, لیکن پوسیبل اوبلیگیشن کی صورت میں ڈیفینیٹلی وہ پریزنٹ اوبلیگیشن نہیں ہے. پھر ارائزنگ فروم پاسٹ ایونٹ ہر کیس میں ہے. پروبیبل آؤٹ فلو آپ دیکھیے, پروویژن تک تو پروبیبل آؤٹ فلو بنتا ہے. ایک کنٹینجنٹ لائبلٹی کا کیس ایسا ہے جس میں پروبیبل آؤٹ فلو ہے, لیکن اس کیس میں آپ دیکھیے ریلائبل ایسٹیمیشن نہیں ہے. اور دوسرا ایک کیس جو کنٹینجنٹ لائبلٹی کا, اس میں وہ پروبیبل آؤٹ فلو ہی نہیں ہے, اس لیے ہمیں ریلائبل ایسٹیمیشن دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اور پوسیبل اوبلیگیشن کی صورت میں پروبیبل آؤٹ فلو ہے, ریلائبل ایسٹیمیشن ہو یا نہ ہو, دونوں کیسز میں وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہے, اور ہمیں اس کا ڈسکلوئر صرف اس صورت میں دینا ہے اگر ریموٹ نہیں ہے, اور اگر ریموٹ ہو تو ہمیں اس کا ڈسکلوئر بھی نہیں دینا. اور اس کے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس آپ سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی پروویژن تک تو اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز ہوں گی اور اس کو لائبلٹی ریکگنائز کریں گے, لیکن کنٹینجنٹ لائبلٹی کو ہم صرف ڈسکلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کنٹینجنٹ ایسٹ کی بات ساتھ ہی ساتھ سمجھ لیں کہ کنٹینجنٹ ایسٹس کیا چیز ہیں. بڑا آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا اگر آپ کو پوسیبل اوبلیگیشن والی کیس کی بات سمجھ آ گئی ہے. کنٹینجنٹ لائبلٹی میں پوسیبل اوبلیگیشن کی بات سمجھ آئی تھی, جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, کسی نے آپ پر ڈیمیجز کلیم کر دیے, آپ پر کورٹ کیس ہو گیا, اب آپ کے لیے وہ کنٹینجنٹ لائبلٹی ہے, اس کے لیے وہ کنٹینجنٹ ایسٹ ہے, یعنی کہ وہ پوسیبل ایسٹ ہے. اس پوسیبل ایسٹ کو جس کے بارے میں وہ کنفرم نہیں ہے, اس کو خود بھی نہیں ہے کنفرم کہ اس کو یہ کلیم کے پیسے مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے, وہ اس کے لیے کنٹینجنٹ ایسٹ کہلائے گا. تو کنٹینجنٹ ایسٹ کے بارے میں آپ اتنی سی بات ہی ذہن میں رکھیں, اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ کنٹینجنٹ ایسٹ کی کوئی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اس کو ایون ڈسکلوز بھی نہیں کرنا. اب آپ کو ایک اور سلائیڈ میں شو کر رہا ہوں جس میں کہ آپ کو ایکسپینسز اور انکمز کی اکاؤنٹنگ انٹریز کے بارے میں میں بتاؤں گا, کیونکہ یہ بھی کچھ کنفیوژن اسٹوڈینٹس کے ذہن میں ہوتی ہیں پروویژن پڑھنے کے بعد کہ ہم نے ایسٹیمیشن کی بنیاد پر ایکسپینس کو تو اکاؤنٹ فار کر لیا, تو کیا ایسٹیمیشن کی بنیاد پر انکم کو اکاؤنٹ فار کرنا ہے یا نہیں, یہ ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے اسٹوڈینٹس کے ذہن میں, میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے. دیکھیے جی, لائبلٹی اگر سرٹن ہو تو ریکگنائز کرنا ہے, یعنی کہ ایکسپینس ڈیبٹ لائبلٹی کریڈٹ انٹری پاس کرنی ہے. ایسٹس کے ریفرنس میں بھی اگر وہ سرٹن ہو تو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے, یعنی کہ ریسیویبلز ایسٹ ڈیبٹ اور انکم کو کریڈٹ کرنا ہے آپ نے. ورچولی سرٹن کے کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ایکروولز ہیں, ایکروولز کو بھی ہم ایکسپینس ڈیبٹ اور ایکروڈ ایکسپینسز یا لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ ضرور کریں گے, اور ایسٹ کی صورت میں اگر وہ ورچولی سرٹن ہیں تو ہم ایکروڈ انکم کو ڈیبٹ کر کے انکم کو کریڈٹ ضرور ریکگنائز کریں گے. پروویژن کے کیس میں جہاں پر کہ انسرٹینٹی ہے, ہم ایکسپینس کو ڈیبٹ اور پروویژن کو ایز اے لائبلٹی کریڈٹ ضرور ریکگنائز کریں گے, جبکہ اگر ریسیویبلز انسرٹین ہوں تو ہم اس کو انکم کے طور پر کبھی ریکگنائز نہیں کریں گے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ انتہائی اہم ہے کہ ایسٹیمیشن کی بنیاد پر انکمز کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا, یہی پروڈنس کانسیپٹ ہے. اور پھر کنٹینجنسیز کی بات آتی ہے, کنٹینجنسیز میں لائبلٹیز کو ڈسکلوز کیا جاتا ہے جبکہ ایسٹس یعنی کہ کنٹینجنٹ ایسٹس کو بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا, اور اگر اوبلیگیشنز ریموٹ ہوں تو لائبلٹیز کو بھی ڈسکلوز نہیں کیا جاتا, ایسٹس کو تو بہرحال ڈسکلوز نہیں کیا جاتا. لیں جی, یہ ساری بات چیت تھی IS 37 کے ریفرنس میں. اس میں ہم نے بہت اہم کانسیپٹس آج سیکھے ہیں. ان کانسیپٹس کو آپ نے پلے باندھ کے رکھنا ہے اور ہر وقت ریوائز بھی کرتے رہنا ہے ان کانسیپٹس کو. آپ کے ہینڈ آؤٹس میں یہ تمام سلائیڈز ضرور موجود ہوں گی, ان کو آپ وہاں سے ڈیلی بیسس پر اگلے کم از کم 2-3 دن ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں. اب آپ مجھے اجازت دیجیے, ٹل نیکسٹ لیکچر, اللہ حافظ.